رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وباعث الانبیاء والمرسلین، ونصلی ونسلم علی حبیبہ محمد خاتم النبیین، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ ماہ مبارک رمضان کے ان لمحات میں اور ان راتوں میں کوشش کی ہے کہ خدا کی اطاعت کریں اور ان فیوضات ربانی سے فیضیاب ہونے کے لمحات سے زیادہ فیض اٹھانے کی جد و جہد کی ہے، اور کسی بھی موقع پر اور کسی بھی مرحلے پر کوئی انسان کسی اپرچونیٹی کو اویل کرتا ہے تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ غفلت میں نہ ہو۔ اگر غفلت میں ہوگا تو آئی ہوئی فرصت کو کیش نہیں کر سکے گا، فرصت آئے گی اور چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہوش میں ہو اور انتظار میں ہو کہ وہ فرصت آئے اور اسے میں حاصل کروں، تو پھر آئی ہوئی فرصت کو جانے نہیں دے گا، اسے حاصل کرے گا۔ غفلت سے نکلنا، ہوش میں رہنا، بصیرت پانا، یہ بھی خداوند متعال کی عنایتوں میں سے ہے کہ خدا چاہتا ہے کسی اپنے بندے کو نوازنا تو اسے بصیرت عطا کرتا ہے اور وہ غفلت سے نکل جاتا ہے۔ ہم جب احادیث معصومین علیہم السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کل تک کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ ماہ مبارک رمضان اور تزکیہ نفس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اور خصوصی طور پہ کل کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ روح انسانی کے اوپر اس ماہ مبارک رمضان کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور جب انسان بقصد اطاعت اور بقصد عبادت بھوکا رہتا ہے تو اس بھوکے رہنے کے اثرات روح کے اوپر کیا پڑتے ہیں، اس حوالے سے کل کی گفتگو چل رہی تھی۔ شروع کی گفتگو میں حضرت امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہوا پیغمبر اکرم کا ایک خطبہ، کہ جو خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے، وہ کچھ ذکر کیا، اور خواہش یہ تھی کہ میں اس خطبہ شعبانیہ کو پورا آپ کی خدمت میں پڑھوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ شروع کے کچھ فقرات میں نے پڑھے اور اس کا 70 یا 80% کا حصہ میں نے چھوا بھی نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ بہت اہم ہے۔ اہم اس حوالے سے ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک بصیرت رکھنے والے انسان کو کون کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے، اس کی ایک اچھی لسٹ خطبہ شعبانیہ میں موجود ہے، اور اس سے بہتر کوئی لسٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور پر بیان ہوئی ہو۔ لہذا اگر ہم آگاہ ہونا چاہیں تو اس خطبہ شعبانیہ سے آگاہ رہنا چاہیے۔ خطبہ شعبانیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں نقل کیا ہے. امام رضا علیہ السلام راوی ہیں اور آپ نے اپنے آبا و اجداد سے روایت کی ہے. سلسلہ کلام پہنچتا ہے حضرت امیر المومنین تک, اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں میں خود حاضر تھا, اور پیغمبر نے آنے والے مہینے کے حوالے سے گفتگو اس طرح سے فرمائی, ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ, لوگو تمہاری طرف آ رہا ہے شہر خدا, شہر خدا تمہاری طرف رخ کرنے والا ہے, اور یہ شہر خدا اپنے ساتھ بالبرکت والرحمت والمغفرہ, اپنے ساتھ برکتیں, اپنے ساتھ رحمتیں اور اپنے ساتھ مغفرتیں لے کے آ رہا ہے. لہذا اگر تم طالب رحمت ہو, طالب برکت ہو اور طالب مغفرت ہو تو آمادہ رہو, یہ مہینہ برکت رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور, تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ مہینہ تمام مہینوں سے خدا کی نظر میں افضل ہے. آپ کی نظر میں شاید برابر ہو یہ مہینہ دوسرا مہینہ کوئی فرق نہ ہو, لیکن اللہ کی نظر میں یہ مہینہ باقی تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے. ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل الیالی وساعاتہ افضل الساعات, پورا مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے اور اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں, اس کی راتیں باقی مہینوں کے راتوں سے افضل ہیں, اس کے لحظات باقی مہینوں کے لحظات سے افضل ہیں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں خدا کی ضیافت میں بلایا گیا ہے, تم خدا کے مہمان ہو, ضیافت الہیہ سے تمہیں نوازا گیا ہے, اور چونکہ تمہیں ضیافت الہی میں دعوت دی گئی ہے اس لیے وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ, اس مہینے میں تمہیں بھی ان میں سے قرار دیا گیا ہے جو خدا کے پاس قیمتی ہیں, قیمتی افراد خدا کے پاس جو ہیں ان میں سے تمہیں بھی قرار دیا گیا ہے. خدا کے پاس قیمتی افراد اس کے نمائندے ہیں, انبیاء ہیں, مرسلین ہیں, تمہیں اس رتبے میں رکھا گیا ہے, یہ بہت بڑی بات تھی. اس لیے یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے منقول ایک حدیث کا حوالہ میں نے دیا کہ اس میں حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ روزہ, اس طرح کا روزہ یعنی بھوک اور پیاس اور ان چیزوں سے رک کے جو روزہ ہے, یہ روزہ گزشتہ انبیاء پر فرض تھا, امتوں پر نہیں. ہاں روزے کی کوئی اور شکل تھی جو ان امتوں پر بھی فرض تھا, جیسے خاموش رہنے کا روزہ, یعنی دن بھر کوئی بات نہ کرو. حضرت مریم جب حضرت مسیح کو لے کے اپنے قوم کی طرف واپس آئی تو یہ حضرت مریم کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا کہ وہ اپنے قوم کو اب کیا جواب دے. چنانچہ خدا نے اسے بتا دیا کہ ان سے کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے. حضرت مریم بچے کو لے کے آئی اور اس کی قوم کے بڑے لوگ, کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے ان بڑوں سے, وہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں خوف آتا ہے, اس لیے کہ یہ ہمیشہ ٹھیکہ دار بن جاتے ہیں بڑے, دین کے ٹھیکہ دار, یہ ٹھیکیدار جمع ہوئے اور جس کی ترکش میں جو تیر تھا وہ چلا لیا، زبان کی ترکش میں جو تیر تھا وہ چلا دیا. یا اخت ہارون ما کانا ابو کی امرأ سوء ولا ام کی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا نہ تمہاری ماں سرکش تھی، باپ اور ماں دونوں کے اعتبار سے وہ بہت اچھے انسان تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے بتا دے کیا جواب دے دے. ایک معصوم بے خطا دوشیزہ جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کے نظر میں وہ خطا کار ہے، یعنی یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، کیا جواب دے؟ تو اس نے بتا دیا کہ میں ان سنت للرحمن، میں نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے، اشارے سے بتا دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس بچے کے ساتھ بات کر لو. فاشار الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے بات کر لو. تو ان کے بڑوں نے کہہ دیا کیا تم نے ہمیں مذاق سمجھ رکھا ہے، بچے سے بات کریں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو ابھی گہوارے میں ہیں، ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسی بات کریں، کس طرح کی گفتگو کریں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ چونکہ اس کی عصمت کی گواہی دینا اس بچے کے ذمے تھی، لہذا انہوں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور کہا کہ وقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا عبد ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. حالانکہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، خوب غور کریں، ابھی پیدا ہوا ہے، کوئی کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حجج الہیہ ہیں، جو خدا کے نمائندگان ہیں، ان کا اس عالم اور اس نشأت میں آنے سے پہلے ہی خدا اور ان کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ کسی اور عالم میں اس کو کتاب عطا ہوئی ہے، اس کے بنا پر فرماتے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا. خوب، تو یہ ساری گفتگو میں نے کس لیے کی؟ اس لیے کی کہ اس زمانے میں ایک روزہ تھا، خاموش رہنے کا روزہ، وہ حضرت مریم نے رکھا تھا، اس طرح کا روزہ تھا. لیکن جس طرح کا اب روزہ ہے، یہ روزہ گزشتہ امتوں پر فرض نہیں تھا، نبیوں پر فرض تھا. یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی اس روایت سے. اس طرح کا روزہ انبیاء رکھتے تھے، لہذا جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ فرماتے ہیں روزہ امتوں پر فرض نہیں تھا، جبکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے گزشتہ امتوں پر. تو حضرت نے فرمایا نہیں، امتوں پر نہیں. امت کا لفظ کہا ہے من قبلکم، یعنی تم سے گزشتہ انبیاء پر، جو انبیاء پر فرض تھا روزہ، وہ روزہ خدا نے یہ تمہیں کرامت بخشی ہے، یہ قیمت بخشی ہے کہ جو ان انبیاء پر فرض تھا وہ تم پر فرض کر دیا ہے. یعنی امت پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے. ایک اور چیز خوب توجہ فرمائیے گا، گزشتہ امتوں کی عمریں بھی طولانی ہوتی تھی، اور ان میں کوئی اگر عابد کے مقام تک پہنچنا چاہے تو ہزار مہینے، ہزار مہینے وہ عبادت کرتا تھا، تب جا کر اس کو عبدیت کا مرتبہ مل جاتا تھا کہ یہ عبد ہے، یہ عابد ہے. اب پیغمبر کی امت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہزار سال ملے، ہزار مہینے ملے بھی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اس کی عمر تمام ہو، عمرے کم ہیں پیغمبر کی امت میں، لہذا اس مقام تک پہنچنا پیغمبر کی امت کے لیے مشکل تھا. اس لیے ایک روایت میں ہے, یہ برادران اہل سنت نے بھی نقل کی ہے, کہ اس لیے خدا نے ایک رات ایسی رکھی کہ اس ایک رات کی قیمت ہزار مہینوں کے برابر ہے. شب قدر, نہ انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے یہ ایک رات افضل ہے. گزشتہ قومیں اگر ہزار مہینے عبادت کر کے ابدیت اور بندگی تک پہنچتی تھیں تو تم ایک رات میں عبادت کر کے اس بندگی کو پا سکتے ہو. یہ ایک اور امتیاز ہے جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نوازا گیا ہے. محمد و آل محمد. تو یہ فضل کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ, اس مہینے میں تمہیں اللہ نے ان میں شامل کیا ہے کہ جن کو خدا نے قیمت بخشی ہے, وہ اہل کرامت ہیں. اور وہ اہل کرامت کون ہیں؟ گزشتہ انبیاء, یعنی جو مقام ان کا تھا اس بندگی کے اعتبار سے, روزہ رکھنے کے اعتبار سے, وہ مقام خداوند متعال نے بفضل پیغمبر اکرم تمہیں بخشا ہے کہ تمہیں بھی وہی ذمہ داری اور وہی عبادت دے دی ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کے لیے تھی. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ, اس مہینے میں تم سانس لے لو تو یہ تمہاری سانسوں کی آمد و رفت تسبیح کے حکم میں ہے. نَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ, اس مہینے میں تمہارا سونا, تمہاری نیند عبادت ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ, اس مہینے میں تمہارا عمل قابل قبول ہے. دعاؤکم فیہ مستجاب, اس مہینے میں تم کوئی دعا کرو تو اس کا جواب ملتا ہے. مستجاب یعنی مرحلہ اجابت تک پہنچتا ہے, اوکے ہو جاتا ہے. مستجاب کے معنی یہ ہے, یعنی اس وہاں سے آپ کی اس دعا کے لیے اوکے, یعنی ہو گیا یہ کام مستجاب. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ, پس اللہ سے طلب کرو جو کہ تمہارا رب ہے, اس اللہ سے طلب کرو بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ, سچی نیتوں کے ساتھ. وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ, پاکیزہ دلوں کے ساتھ. کیا طلب کرو؟ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ, کہ وہ تمہیں توفیق دے ان روزوں کے بجا آوری کی جو اس کے پاس قابل قبول ہیں, یعنی مقبول روزے رکھنے کی تمہیں توفیق دے. یہ خدا سے طلب کرو, خدا سے خود مانگو کہ پروردگارہ مجھے اس طرح کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کر جو تیرے حضور میں قابل قبول ہیں. فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم غفران اللہ, بہت بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں بھی خدا کی مغفرت سے محروم رہے, اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے, بہت بدبخت ہے وہ انسان. وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس مہینے میں جو تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی, اس بھوک اور پیاس کے لگتے وقت اسی سے تم یاد رکھو, یاد کرو کہ قیامت میں بھی بھوک اور پیاس لگ سکتی ہے, اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا, یہاں کے بعد میں نے ہاں, وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ, جو تم میں تنگ دست ہیں ان پر مال خرچ کرو. پیغمبر کے دستوروں یعنی فرامین میں سے اور دستوروں میں سے ایک دستور یہ ہے کہ تصدقوا علی فقرائکم, تم میں جو تنگ دست ہیں ان پر مال خرچ کرو. ومساکینکم, فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر سال کے اخراجات اس کے پاس پورے نہیں ہوتے ہیں, اور مسکین اس سے بھی بدتر حالت میں ہے, رہائش کی جگہ بھی نہیں ہے. لباس بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے, اس کے یعنی صرف کمی نہیں ہے, نہیں ہے سرے سے, اس کو کہتے ہیں مسکین. تو تم میں اگر کوئی فقیر, کوئی مسکین ہے, کوئی تنگ دست ہے, کوئی خانہ بیدوش قسم کا انسان ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اس پر خرچ کرو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, بڑوں کو وقار دے دو, باوقار رکھو, بڑوں کے ساتھ باوقار سلوک کرو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ, چھوٹوں پر رحم کرو. صِلُوا أَرْحَامَكُمْ, رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے رکھو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ, زبان کی حفاظت کرو. غُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ, جو چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو جھکاؤ, ان کی طرف نہ دیکھو, غض بصر کر لو. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَهُمْ, اور جو آوازیں, جو صدائیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں, جن کا سننا جائز نہیں ہے, ان سے اپنے کانوں کو بچاؤ. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِكُمْ, اگر آپ کو دوسروں کے یتیم نظر آئیں تو ان کے ساتھ شفقت کرو, تاکہ خدا تمہارے اوپر شفقت کرے. وہ بے سرپرست ہیں, ان کے سر پہ سرپرست نہیں ہے, تو شفقت سے پیش آؤ, تمہاری یہ شفقت خود تمہارے لیے شفقت بن جائے گی, خداوند متعال تمہارے لیے شفیق بنے گا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ, اور اپنے گناہوں کے راستے سے لوٹ آؤ. اگر ابھی تک کسی غلط راستے پہ چل رہے تھے تو اس راستے کو چھوڑ دو, اس سے لوٹ آؤ. توبہ کا درست ترجمہ, غلط راستے کو چھوڑ کے واپس آنا. فرض کر لیں آپ کو کہیں جانا ہے, راستے میں کسی وجہ سے بھٹک گئے, جس منزل تک پہنچانے والا جو راستہ تھا اس راستے سے ہٹ گئے, کسی اور راستے پہ چلے گئے. اب آپ جتنا زیادہ آگے چلیں گے اتنے منزل سے دور ہو جائیں گے, کیا طریقہ ہے؟ واپس آؤ. اس واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ, یعنی خدا کی بندگی کا راستہ ہے جو آپ کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. اور جہاں کہیں آپ نے بندگی کے راستے کو چھوڑ دیا اور غلط راستے پہ پڑ گئے, اسے فوراً چھوڑ دو, اس سے واپس آ جاؤ. واپس آؤ اس راستے پر کہ جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے. توبو اللہ, خدا کی طرف پلٹ آؤ. وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ, نماز کے اوقات میں جب تم دعا کرنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. یہ آپ کی بے بضاعتی اور بے حیثیتی اور آپ کے نیاز کو ظاہر کرتی ہے, آپ کے ہاتھوں کو بلند کرنا. یعنی یہ باقاعدہ دستور اسلامی ہے کہ ہاتھوں کو بلند کرو. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ عِبَادِهِ بَعَيْنِ الرَّحْمَةِ, اس لیے کہ نماز کے اوقات وہ بہترین اوقات ہیں کہ جن میں خدا نظر رحمت کے ساتھ اپنے بندے کو دیکھتا ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں جو خاص طور پر اوقات نماز ہیں, ان اوقات نماز میں اپنی حاجتوں کو خدا کے سامنے جب پیش کرو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو, اس لیے کہ خدا کی رحمت خاص طور پر اوقات نماز میں تمہاری طرف ملتفت ہوتی ہے. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَىٰ عِبَادِهِ بَعَيْنِ الرَّحْمَةِ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوهُ, آپ جب مناجات کرتے ہیں خدا سے تو خدا کہتا ہے لبیک, میرے بندے کیا چاہیے, مناجات میں مجھ سے کیا مانگ رہے ہو, میں حاضر ہوں. وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوهُ, جب اسے پکارتے ہیں تو لبیک کہتا ہے. وَيُعْطِيهِمْ اِذَا سَأَلُوهُ، جب اس کے بندے خدا سے مانگتے ہیں تو انہیں عطا کر دیتا ہے. البتہ یہ سب چیزیں ماہ رمضان کے لیے ہیں، یہ پیکیج ہے، یہ پیکیج ماہ رمضان کے لیے ہے. ایوہ الناس، یہاں تک میں نے غالباً سنایا تھا کسی نہ کسی شکل میں زیادہ کم، اس کے بعد کا حصہ میں نے کبھی آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کیا ہے. ایوہ الناس، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہاری کرتوتوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ضائع تھوڑی ہوتا ہے، آپ اس کے اندر پھنس گئے. اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا تو اچھائیوں میں رکے ہوئے ہیں، برا کیا ہے تو برائیوں میں پھنس گئے ہیں. البتہ یہاں اشارہ برائیوں کی طرف ہے، اچھائیوں کی طرف نہیں ہے. کہ ایوہ الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، مرہون رہن سے ہے، رہن گروی رکھنا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہے اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے کرتوتوں میں. ففکوہا باستغفارکم، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے، اب اس سے چھڑانا چاہتے ہو تو اس مہینے میں استغفار کرو، استغفار کرو تاکہ تم چھوٹ جاؤ. دیکھو یہ اہم کام ہے نا، انسان اپنے برے اعمال کے شکنجے میں جو پھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے، استغفار کرو. وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور تمہاری پشت پر گناہوں کا بار لدا ہوا ہے، تمہارے پشتوں کے اوپر گناہوں کا بار ہے جو لدا ہوا ہے، اس لدے ہوئے بوجھ سے اور بار سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو طولانی سجدے کرو. فخففوها بطول سجودکم، طولانی سجدوں کے ذریعے سے اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرو. واعلموا ان اللہ اقسم بعزته اللہ يعذب المصلین والساجدین، یاد رکھو کہ خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ مصلین اور ساجدین کو عذاب نہیں دے گا. مصلین یعنی نماز پڑھنے والے، خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے والے، خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے والے، نماز در حقیقت خدا سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. ساجدین سجدہ کرنے والے، سجدہ یعنی اپنے آپ کو آخری درجے تک گرا کر اس کی بلندی کا اعلان کرنا، خدایا میں بے حیثیت ہوں اور جو قدر و قیمت اور جو رفعت اور بلندی ہے وہ تجھے تیرے لیے زیبا ہے. آپ اس حالت میں جا کر خدا سے مانگو کہ وہ تمہارے پشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس بوجھ سے تمہیں آزاد کر دے. ایوہ الناس، من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ و مغفرہ لما مضى من ذنوبہ. لوگو، یہ ماہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال ہیں، انسان کو کرنا چاہیے. لوگو، جو کوئی اس مہینے میں ایک مومن کو بھی افطار کرائے گا، من فطر منکم صائما مؤمنا، ایک مومن کو بھی افطار کرائے گا تو یہ اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا. کان لہو عتق رقبۃ عند اللہ، خدا کے پاس ایک غلام کو آزاد کرانے کا جو ثواب ہے اتنا ثواب اس ایک افطاری میں تمہیں دے دیا جائے. ایک مومن کو افطار کرانے پر ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب, اور جتنے مومنین کو آپ افطار کرائیں گے اس حساب سے اتنے غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب. یہ ایک 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 حصہ. وَمَغْفِرَةً لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ, صرف غلام آزاد کرانے کا ثواب نہیں ہے بلکہ اس کے گزشتہ زندگی میں جو گناہ اس نے کیے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے. اللہ اکبر, کیا خدا کریمانہ عطا فرما رہے ہیں, یعنی کیا عطا کریمانہ ہے, مختصر عمل اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا اجر. غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی مل گیا اور گناہوں سے رہائی بھی مل گئی. کان لہو بذالک عند اللہ اتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ. فقیل یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک, کسی نے پوچھا اسی محفل میں, کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر کوئی ایسا تو نہیں کر سکتا ہے. آخر وہ زمانہ تنگ دستی کا زمانہ تھا, خود ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی کو کیا افطار کرائیں, ایسے لوگ زیادہ تھے, تنگ دستی زیادہ تھی. لہذا جب لوگوں کو کھلانے کی بات آ گئی تو کسی نے سوال اٹھا دیا, یا رسول اللہ ہر کوئی یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, فقال بالے فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء, تم اپنے دل میں خدا کے اس عذاب سے بچنے کی نیت کرو کہ خدا مجھے بچائے, اور اس بچنے کی نیت کے ساتھ ایک گلاس پانی ہی پلا دو. کھلانا ضروری نہیں ہے, کہیں سے پانی لا کے پانی ہی پلا دو, کیونکہ تم یہ جو پانی پلا رہے ہو اس کی رضا کے لیے ہے, خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جب اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پانی پلاؤ گے یہی کافی ہے. فقال اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء واتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آتش جہنم سے بچنے کی نیت کرو اور اس نیت کے ساتھ کھجور کا ایک آدھا حصہ ہی کھلا دو کسی کو, آدھا حصہ کھجور کا لے جا کے کسی کو کھلا دو. مہم یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں, مہم یہ ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں, آپ کے دل میں کون سی نیت ہے. قیمت اس نیت کی ہے, اس خرچ ہونے والے مال کی قیمت نہیں ہے. اس کے بعد مجھے خوف ہے کہ میں آج پورا نہ کر پاؤں, لیکن میں کروں گا, ہر حال میں اس کو بیان کروں گا اس پورے کو. ایوہ الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقوہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام. لوگو, اس مہینے میں جس کا اخلاق اچھا ہو, خاص طور پر اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر کرے. اب گزشتہ مہینے میں جیسا بھی تھا, باقی دنوں میں جس طرح کا بھی تھا, اگرچہ اس میں بھی حسن اخلاق کی تاکید ہے اس میں باقی دنوں میں بھی, لیکن خاص طور پر اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر کرے. تو جس دن صراط پر چلنے والوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے, وہاں پر یہ اپنے پاؤں کو جما کے گزر سکے گا. برادران, بعض دفعہ ہم اپنے ماتحتوں پر, ملازمین پر یا اپنے گھر کے افراد پر کچھ حد سے گزر جاتے ہیں, کچھ نامناسب باتیں اپنی زبان پر لے آتے ہیں, کچھ وہ کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر آپ بندگی کرنے کی نیت سے ہیں, خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو صرف افطار کرا کے, صرف استغفار کر کے, صرف تلاوت قرآن کر کے, صرف روزہ رکھ کے نہیں, اس عمل کے ذریعے سے بھی, یعنی اپنے بیہیویئر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا رکھو کہ وہ آپ کو دیکھیں اور لطف پائیں. لطف پائیں. آپ کے گھر کے افراد کے ساتھ, وہ سب سے بہتر تو گھر کے افراد ہیں, بیوی بچے رشتے دار جتنے بھی ہیں گھر کے, وہ آپ کو دیکھیں تو انہیں لگے کہ ہم بہشت میں آ گئے ہیں. آپ نے محسن قراتی کا نام سنا ہے؟ آپ میں سے بہت سنا ہوگا, بہت اچھے اسکالر ہیں اور بالکل سادگی میں باتیں بیان کرتے ہیں, کوئی ہاں ہو اور اچھل کود اس کی تقریر میں بالکل بھی نہیں ہوتی ہے, بالکل سادہ سادہ بورڈ پر لکھتے ہیں اور سادہ باتیں بیان کرتے ہیں, بہت حکیمانہ باتیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو جہنم بھی بنا سکتے ہیں, جنت بھی. اور پتہ ہے جنت اور جہنم کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ خود بیان کرتے تھے. جہنم یہ ہے کہ کلما دخلت امت لعنت اختها, جب ایک گروہ اور ایک جماعت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اسی طرح کی ایک جماعت پہلے سے موجود ہے نیچے, وہ ان پر لعنت کرے گی, تمہاری وجہ سے ہمیں آنا پڑا جہنم میں, وہ یہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑا, یہ ان پہ لعنت کریں گے, وہ ان پہ لعنت کریں گے, لڑائی جھگڑا شروع. اچھا, یہ ایک نشانی, جہنم کی ایک نشانی ہے. بہشت کی ایک نشانی, بہشت میں کوئی داخل ہوگا, سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین, جب یہ داخل ہوگا تو اندر موجود جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں ویلکم, خوش آمدید, آ گئے, ویلکم, خوش آمدید, السلام علیکم, یعنی کھلی ہوئی باچھوں کے ساتھ, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اچھا, کہ یہ دو خصوصیتیں آپ اپنی زندگی میں نوٹ کر لیں, آپ کے گھر میں جانے کی وجہ سے آپ کہیں تمہاری وجہ سے یہ خرابی ہوئی, وہ کہے تمہاری وجہ سے خرابی ہوئی, اگر یہ کیفیت ہے مطمئن ہو جاؤ جہنم کی نشانی ہے. لیکن آپ کے گھر میں جانے کی وجہ سے گھر میں خوشحالی آتی ہے, گھر کے لوگ خوش ہوتے ہیں, وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ انہیں ویلکم کرتے ہیں, مطمئن رہو یہ بہشت ہے. تو یہی چیز دیکھو پیغمبر اکرم اسی کی تاکید کرتے ہیں, آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ خوش اخلاق بنیں, اور دنوں میں اگر فرض کر لیں خدا کی توفیق سے محروم بھی ہو, خوش اخلاق نہیں بھی ہو, تو اس مہینے میں خوش اخلاق بنو, خدا کے لیے خوش اخلاق بنو, بقصد اطاعت خوش اخلاق بنو, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. معمولاً کیونکہ ہمارا معاشرہ میل ڈومیننسی کا معاشرہ ہے تو بد اخلاقی کی نسبت مردوں کی طرف ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہاں خواتین بھی اگر کسی کہیں پر ان کو بالادستی حاصل ہو تو وہ بھی کوئی اچھے اخلاق کی نہیں ہوتی ہیں, واقعی سب بات برابر ہے. تو بہرحال جو بھی ہو, جہاں پر بھی ہو, جس کے اختیار میں دوسرے رہتے ہیں, تو اچھی طرح سے پیش آ جاؤ, خدا یہی چاہتا ہے, پیغمبر یہی چاہتے ہیں. ایوہ الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقوہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تذل الاقدام. ومن خفف فیہ عما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ. اپنے غلاموں سے حساب لیتے وقت جو کوئی سختی نہ کرے, خدا بھی اس کے ساتھ قیامت میں حساب لیتے وقت سختی نہیں کرے گا. دیکھ رہے ہیں برادران, حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے چہل حدیث, وہ کتاب پڑھ لیں, بہت خوبصورت کتاب ہے. وہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جہنم ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی منتقم المزاج ہے اور انتقام لینے کی نیت سے تیری ایسی کی تیسی تم نے میری بات نہیں مانی اب میں تمہیں آگ میں جلاؤں گا, ایسا نہیں ہے. خدا رحیم ہے, کریم ہے, وہ کسی کو جلانے کی نیت سے آگ بناتا نہیں ہے. جہنم میرے اور آپ کے کیے ہوئے اعمال ہیں, خود میرا اپنا عمل ہے. اور یہ بات ان تمام باتوں سے نظر آتی ہے. دیکھو کہتا ہے کہ تم دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو, شفقت کرو, خدا تم پر رحم کرے گا اور شفقت کرے گا. یعنی لگتا ہے کہ خدا کی رحمت اور شفقت حاصل کرنا خود میرے ہاتھ میں ہے, میں دوسروں کے ساتھ جو کروں گا وہی میرے ساتھ ہوگا. اور یہاں پر کیا, غلاموں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آؤ, خدا تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا. یہاں پھر وہی بات ہے, آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا کرو. بعض روایات میں ہے کہ جو فشار قبر کے حوالے سے جو احادیث ہیں, قبر میں جو سختی پیش آتی ہے, قبر کا مثلا دبوچنا انسان کو, وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ماتحتوں کو دبوچے رکھا ہے, سختی میں رکھا ہے, تو فشار قبر ہے. وہ آپ کا اپنا عمل ہے, آپ اچھی طرح پیش آئیں کوئی فشار قبر نہیں ہوگی, فشار قبر نہیں ہے. جو دوسروں کو اچھی ریلیکسیشن دینے والا, سہولت دینے والا, اس کے لیے فشار قبر نہیں ہے. ایک قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حوالہ دے کر حدیث میں بھی اس کا بیان ہوا ہے, تفصحوا یفصح اللہ لکم. لوگوں کو سپیس دو, انہیں موو کرنے کی گنجائش رکھو, بند مت کرو لوگوں کو, ادھر سے ادھر سے سختی کر کے اس کو ہلنے نہ دیا آپ نے, ایسا نہ کرو, ان کو سپیس دو. اور جب تم دوسروں کو سپیس دو گے تو خدا تجھے سپیس دے گا. تفصحوا یفصح اللہ لکم, ان تمام باتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے, ہمارا جہنم اور ہماری جنت سب میرے اپنے اعمال ہیں, کہ میں اپنے جہنم کو بھی میں خود ہی بنا لیتا ہوں اور اپنی جنت کو بھی میں خود ہی بنا لیتا ہوں. وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک مرتبہ پھر یتیم کی یاد آ گئی پیغمبر کی حدیث میں. جو کسی یتیم کو قیمت بخشے گا, یعنی اس کے ساتھ ایسا پیش آئے جیسے کسی قیمتی انسان کے ساتھ پیش آتا ہو, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا, ہم کسی بڑے گھرانے کا بچہ ہو تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں, آپ یتیم کے ساتھ ایسے پیش آئیں. جب اس کو کرامت بخشیں گے, اسے قیمت دے دیں گے, تو خدا تجھے قیامت کے دن تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا جیسے تم خود بہت قیمتی ہو. خدا کا سلوک آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, پھر وہی, یعنی تم جو کرو گے وہی خدا تمہارے ساتھ کرے گا, پھر وہی بات آ گئی. اب دیکھو یہ جا بجا یہی چیز نظر آئے گی آپ کو. وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس مہینے میں روابط جوڑے, اگر پہلے کسی وجہ سے وہ آپ سے ناراض بھی ہوئے ہیں یا آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں, تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں, تو اس مہینے میں جاؤ اور ان سے جوڑ لو. جب آپ اس مہینے میں صلہ رحم کریں گے تو خدا قیامت کے دن نظر رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئے گا. تم نے جوڑا ہے, اب میں اپنی رحمت تمہارے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. اور جو کسی مستحب نماز کے لیے تلاش کرے اس مہینے میں, مہینے میں بہت ساری نمازیں مستحب ہیں, ان مستحب نماز کی بجا آوری کے لیے تلاش کرے تو خدا قیامت کے دن اس کے لیے تحریر لکھ کے دے گا کہ یہ آتش جہنم سے آزاد ہے. براءت من النار, یہ آتش جہنم سے آزاد ہے. یعنی دیکھو کتنے بینیفٹس ہیں ماہ مبارک رمضان کے, بینیفٹس کتنے ہیں, یعنی کتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں. وَمَنْ أَدَّى فِيهِ قَرْضًا فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضًا فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ. جو کوئی اس کے اوپر موجود کسی ذمہ داری کو نبھائے, ذمہ داری نبھانا تو ویسے بھی واجب ہے, کسی بھی قسم کی ذمہ داری جو میرے اوپر ہے اس ذمہ داری کو نبھائے تو خدا تر ذمہ داریوں کو نبھانے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے. یہاں آپ نے ایک ذمہ داری نبھائی اور 70 ذمہ داریوں کو نبھانے کا جو ثواب ہے وہ خداوند متعال عطا فرمائے گا. وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ ومن اكثر فيه من الصلاه علي ثقل الله ميزانه يوم تقف الموازين. نوٹ کر لیں اس کو بھی, جو کوئی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے, بھائی اللہم صل علی محمد و آل محمد, یہ درود کثرت کے ساتھ میں مجھ پر درود پڑھے, تو قیامت کے دن اس کے ترازو میں اگر اعمال کا وزن کم ہے تو ان درودوں کو ڈالا جائے گا اور اس کا وزن بڑھ جائے گا. ومن كثر فيه علي بصلاة, میرے اوپر جو اس مہینے میں صلوات پڑھے گا کثرت کے ساتھ, ثقل الله ميزانه يوم تقف الموازين, جس دن وزن ہلکے ہو جاتے ہیں اس دن خداوند متعال اس کے میزان کو ثقیل بنا دے گا, یعنی ان صلواتوں کا ثواب اس میں ڈال دیا جائے گا اور ثقیل ہو جائے گا. ومن تلا فيه آية من القرآن, بہت اہم ہے, اور جو کوئی اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے, کان له مثل اجر من ختم القرآن في غيره من الشهور, اس مہینے کے علاوہ مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا جو ثواب تھا وہ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے والے کو اتنا ثواب دے دیا جائے گا. تو کتنے اپرچونٹیز ہیں حضرت آیت اللہ, بس اس کے بعد کچھ تھوڑا سا رہتا ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ ابھی بہت ٹائم ہے, نہیں تھوڑا بھی نہیں کافی ہے. حضرت آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ منتھ آف اپرچونٹیز, ماہ مبارک رمضان کو فرصتوں کا مہینہ, بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپرچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہوشیاری چاہیے. بعض لوگ فرض کرنے کی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں, فلاں جگہ تک جانا ہے اور وہاں تک جانے کے لیے اس نمبر کی گاڑی گزرے گی, ایسے مدہوش ہو کے بیٹھا, وہ گاڑی آئی اور گزر گئی. اب گزر گئی تو ختم, اب بیٹھے رہو, وہ گزر گئی, جب تک دوسری گاڑی نہیں آتی اب جا نہیں سکتے ہیں. یہ ہے اپرچونٹی کو ضائع کرنا. ماہ مبارک رمضان آئے اور آپ ایسے ہی رہیں, کچھ کرے نہیں, یعنی اطاعت کے مہینے میں خدا کی طرف ملتفت ہی نہیں ہے, یعنی خدا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, تو پھر بیٹھے رہو. یہ جتنی اپرچونٹیز ہیں یہ سب کے سب آپ کے ہاتھ سے چلی گئی, لیکن اگر کوئی ہوشیار انسان ہو تو وہ ان اپرچونٹیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. پروردگارہ ہمیں دینی بصیرت عطا فرما. خدایا جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں ان میں سے ہمیں قرار دے دے. پروردگارہ جن کے روزے اس مہینے میں قبول ہوئے ہیں ہمیں ان مقبول روزے رکھنے والوں میں شامل فرما. پروردگارہ امام زمان کے ظہور کے لیے جو لوگ تلاش کرتے ہیں, خدایا ہمیں ان میں شامل فرما. پروردگارہ ان کے ظہور کے ایام کو قریب سے قریب تر فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.
صلی اللہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ آغا صاحب کا ایک بہت ہی پرمغز درس ہمارے لیے انہوں نے آج یہاں پہ فرمایا. کسی بھی اگر برادر یا خواہر کے کچھ سوال ہیں, لیکن آج سوالات کا وقفہ تھوڑا مختصر رکھا جائے گا, تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو درس سے متعلق تو بتا دیں, آغا صاحب انشاءاللہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش فرمائیں. ایک سوال ہے.
سوال ہے تو کریں, سوال بنائیں نہیں. بعض دفعہ سوال بنائے جاتے ہیں وہ نہ کریں, سوال ہے تو ضرور کریں.
یہ سوال بنایا ہوا نہیں ہے, یہ ہے سوال. چونکہ میرے پاس کوئی تقریباً 20 لوگ کام کرتے ہیں, آپ نے ماتحت کی بات کی, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ سہولت دینے جاتے ہیں تو اس کا مس یوز ہوتا ہے, ماتحت اس کو غلط استعمال کرنے لگتے ہیں. سسٹم آپ کو کہتا ہے کہ لیٹس سے کہ 9 بجے آنا ہے, اور آپ اس کو سہولت دینے جاتے ہیں وہ 10 بجے آرام سے آ رہا ہوتا ہے, اس ایک کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہونا شروع ہوتا ہے, اس صورت کے لیے کیا حکم ہے؟
ہلو, بہت خوبصورت سوال کیا آپ, خوب اچھی طرح غور کریں. میں نے یہ نہیں کہا تو آپ سسٹم کو فالو نہ کریں، ہرگز نہیں. سسٹم پر سختی سے عمل کرو لیکن اپنا رویہ اچھا رکھو. رویہ اچھا رکھنا کوئی اور چیز ہے، سسٹم کو وائلیٹ کرنا کوئی اور چیز ہے. وائلیشن کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. 9 بجے آنا ہے تو 9 بجے آنا چاہیے، ختم. اگر کوئی نہیں آتا ہے تو بس نہ آنے والے کے ساتھ آپ کا رویہ کئی قسم کا ہے. ایک دفعہ تو 10 اتنی موٹی موٹی گالیاں بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ ان سے کہیں بھائی آپ کا ٹائم یہ تھا فلاں ٹائم، اور اس ٹائم میں چونکہ آئے نہیں ہیں میں مجبور ہوں، اور میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ ڈیریل ہو جائے. سسٹم چلتا رہے، اور سسٹم کو چلانے کے لیے کبھی کبھی سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. انشاءاللہ آپ کل سے اپنے وقت پہ آئیں گے. آج جیسے بھی ہوا ہے آپ نہیں آئے ہیں، نہ آ سکے ہیں، تو میں آپ کو ابھی یہ فرصت نہیں دے سکتا ہوں. آپ بات اچھی طرح کریں، بس یہ نہیں ہے کہ ان کو مثلا فرض کر لیں کہ اس قانون کو توڑ دیں اور اب خوش اخلاق بننے کے لیے ان کو لگنا، یہ بھی کسی نے نہیں کہا. آپ بالکل اصولوں کے مطابق چلیں، اخلاق اچھا رکھیں. اور زیادہ تر جو ہے نا وہ بہرحال ماتحتوں میں بھی ہے یہ، اور گھر میں زیادہ خیال رکھیں، ماتحتوں میں بھی، وہاں پر بھی، یعنی ان کو بے توقیر نہ بنائیں، ان کو بے حیثیت نہ کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو عزت دے دیں، لیکن یہ کہ قوانین کے مطابق، قوانین کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو.
کوئی اور سوال کسی کا؟ آج اور سوال نہیں ہے. میں گزارش کروں گا، برادر علی رضا کے والدہ سخت علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے، میری اپنی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ان کے لیے. کچھ اور نام میرے پاس آئے تھے، آصف بھائی کی اہلیہ بھی، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی. ان تمام مومنین کو جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے طفیل بہترین صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اس کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ باواز بلند صلوات.